رسولین پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دو کتابوں کے بارے میں آپ نے بتانا تھا جو مولانا محمد داودانی صاحب ڈاکٹر ان کی مرتب کردہ، ایک تو روزہ اعتکاف اور رویہ ارض ہلال کے حوالے سے ہے۔ یہ کتاب بالکل آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے اور سمجھنے کے لیے یوزر فرینڈلی ایک طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کتاب ہے، وہ باہر جو حضرات جو خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں، اس کی پرائز 200 روپے ہے۔ اور ایک مقالہ جو ڈاکٹر محمد داودانی صاحب کا لکھا ہوا کہ فقہ جعفری میں اجتہادی اور اخباری روش کا تقابلی مطالعہ، آیت اللہ وحید بیبہانی کا کردار، یہ ان کا مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا۔ تو جو حضرات جو ہیں وہ یہ خریدنا چاہیں، یہ بھی آپ جو ہے وہ باہر سے خرید سکتے ہیں۔ اس کی پرائز جو ہے وہ 500 روپے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِي عَشَرِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم، صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، بخاران محترم، سورہ روم ہمارا موضوع ہے۔ 60 آیتوں پر مشتمل یہ مکی سورہ ہے۔ ابتدائی آیتوں پر ہماری بات ہو چکی، جو اس کا پس منظر تاریخی اعتبار سے ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ غلبت الروم، کہ روم مغلوب ہو گیا، فی ادن الارض، قریب کی سرزمین میں۔ ظاہر ہے کہ قریب کی سرزمین کو ہم ڈیفائن کر چکے کہ سیریا، پیلسٹائن، یہ وہ حصہ تھا کہ جو روم کے انڈر میں آتا تھا، اور مغلوب ہونے کے بعد ان کو یہ علاقہ لوز کرنا پڑا۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اس غلبے کے بعد پھر ایک مرتبہ غالب آ جائیں گے، فی بز سنینہ، چند سالوں کے اندر۔ جو بات گزارش کی گئی تھی کہ بز آ کا جو لفظ ہے وہ 3 سے 9 یا 3 سے 10 سالوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو گیون ٹائم فریم تھا اسی کے اندر یہ پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اور جو چیز سائملٹینیسلی مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے، ان میں جنگ بدر کی کامیابی ہے کہ جو اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر گئی۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے امر، معاملہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب مومنین بھی خوشیاں منائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ جو میں نے گزارش کی کہ بدر کی جنگ میں جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس کی طرف یہ اشارہ ہو گیا۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، وہ عزیز ہے، وہ رحیم ہے۔ عزیز پر بھی کل بات ہوئی کہ وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ڈکلیئرڈ پرومس ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جس پر کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وعدے کی خلاف ورزی کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, پروبیبل ریزنز کیا ہو سکتے ہیں, نسیان کہ آدمی بھول جائے, یا جہالت, یا ناتوانی, کمزوری آ گئی, طاقت نہیں رہی. خدا کے باب میں یہ امپاسبل ہے. خدا کی قوت لوگوں کی قوت کی طرح سے نہیں ہوتی کہ ود دا پیسج آف ٹائم گھٹنے یا بڑھنے لگے, وہ ایبسلوٹ اتھارٹی رکھتا ہے. خدا کا علم لوگوں کی طرح سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. پروردگار کی نالج ایبسلوٹ نالج ہے, پرسنل نالج ہے, ذاتی نالج ہے. خدا کو کوئی نسیان لاحق نہیں ہوتا, کوئی ڈیمنشیا نہیں ہوتا, کوئی الزائمر نہیں ہوتا, کوئی میموری لاس کا ایشو پروردگار کا نہیں ہوتا. یہ بندوں کی صفات ہے, یہ خدا کی صفات نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, معاملہ تو ایسا ہے وعدہ اللہ کا ہے, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. مسئلہ لوگوں کا ہے کہ لوگ زیادہ تر سرفیس کے پر جو معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی پر وہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اس وقت جو ہے وہ ہے, آگے کا کس کو پتا کہ کیا ہونے والا ہے. عمر سعد کا جو جملہ آپ نے مجلسوں کے اندر اکثر سنا ہوگا وہ اسی مینٹیلیٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے وہ کریڈٹ ہے, وہ ادھار کا معاملہ ہے. بعد میں جنت ملے گی, بعد میں جہنم کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے, مگر اس وقت رے کی حکومت ہے. واقعہ آپ سب کے ذہن میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو معاملہ ایسا ہی ہے. اس کے مقابلے میں جو فکر پروردگار عالم غافل انسانوں سے چاہتا ہے کہ غفلت کے پردے چاک ہوں, وہ اٹینٹیو ہوں, وہ حر کا وہ پیغام ہے کہ جناب حر نے جملہ جو کہا تھا, اس وقت ہم منزل مصائب پر نہیں ہیں لیکن میں بہرحال اس کو بہت زیادہ ریلیونٹ سمجھتا ہوں اس آیت کے ساتھ, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جملہ کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو نہیں دیکھ رہا, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے جاننے کے بعد میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. ولا صبر علی النار, اور میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. کہ یہ جہنم کی آگ ابھی نظر آ رہی ہے کربلا کے بن میں 61 ہجری عاشور کے دن؟ نہیں, 61 ہجری عاشور کے دن تو اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو حسین کی طرف جانے کا نتیجہ موت ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان دنیا دار ہے تو وہ شہادت کے فلسفے کو کہاں گراسپ کر سکتا ہے, وہ تو اس کو موت ہی سمجھتا ہے. لیکن اگر جناب حر کے فلسفے سے دیکھیں کہ غافل انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی فکر کے اندر اتنی بلندی آ جاتی ہے کہ وہ فکر کی معراج پر فائز ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. ولا صبر علی الناس, صبر علی الناس, اور میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. یہاں اگر آپ دیکھیں پروردگار نے یہ عمر سعد کی جو فکر ہے اس کی گرفت کی ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لوگوں کی اکثریت وہ اس بات سے واقف نہیں ہے. وہ کیا جانتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ فقط اور فقط دنیا کا جو ظاہر ہے بس اس کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت بڑا مکان مل جائے چاہے حلال سے ملے چاہے حرام سے ملے, اس وقت بینک بیلنس بڑا ہو جائے چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے, دس وے اور دیٹ وے, بائی ہک اور بائی کروک, یہ وہ فکر ہے کہ جو فقط اور فقط دنیا داری کی فکر. اسلام یہ بات نہیں کہتا کہ دنیا کو ترک کر دو. آپ جانتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, اے پروردگار ہم کو دنیا کی اچھائیاں, دنیا کی نیکیاں, دنیا کی حسنات بھی عطا فرما, وفی الآخرت حسنہ, اور ہم کو آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر لے. یہاں پر بندہ مومن کی فکر میں اتنی بلندی آئے گی کہ وہ کہے گا کہ دونوں مل جائے بہت اچھا ہے, حلال سے یہ بھی مل جائے کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر کبھی ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے کہ دس اور دیٹ, تو مومن کا انداز یہ ہوگا, اس کی اپروچ یہ ہوگی کہ وہ دنیا کو ٹھوکر مارے گا, وہ اس وقت آخرت کو آپٹ کرے گا. اس کی ترجیح, اس کی پریفرنس, اس کی پرائیورٹی لسٹ کے اندر آخرت اوپر ہوگی, دنیا نیچے ہوگی. یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون, یہ لوگ فقط اور فقط دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں. اس پر کل بات ہوئی تھی کہ یہ نیگلیجنس, ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز پوری طریقے سے ڈومیننٹ ہو جائے انسان کے افکار کے اوپر تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسری چیز بالکل مارجنلائز ہو جاتی ہے، سائڈ لائن ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو کل ہم نے کنکلوڈنگ حصے کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ ایک وہ فلسفی ہے کہ جس کے مطابق طوطے اور پنجرے والا تعلق اسلام کہتا ہے، نو ایسا نہیں ہے، غلط۔ تمہیں اس طریقے سے دنیا میں نہیں رکھا گیا کہ جس طریقے سے ایک برڈ کو کیج کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں ہے، یو آر رانگ۔ دنیا ایک بیٹل فیلڈ ہے کہ جہاں پر تمہیں پرفارم کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے، جس طرح سے اسکول میں بچے کو بھیجا جاتا ہے کچھ بننے کے لیے، کسان کھیت میں جاتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ فوراً نہ ملے مگر ایک اچھے دن کی امید میں وہ ساری محنت کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے کسان کھیت میں اچھے دن کی امید کے لیے محنت کرتا ہے، تم آخرت کی فصل کاٹنے کے لیے دنیا کے کھیت کے اندر محنت کرو، تمہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ بات وعدے ہی کی ہے کہ خدا کے وعدے پر بھروسہ ہے تو یہ باتیں تم کو سمجھ میں آئیں گی، اور اگر خدا کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر تو وہی والی مثال جو کل آخری حصے میں نے دی تھی، کہ پھر اگر ایک شہری انسان ہے جس کو کھیتی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ تو اگر دیکھے گا کہ یہ کسان جا کر زمین کو کھود رہا ہے تو وہ کہے گا بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کو کیا معلوم، یہ تو ویسے ہی گنوار تھا، تو اس نے زمین کو کھود کر خراب کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر ایک ایتھیسٹ ہے، ایک ایگنوسٹک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نظریے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بے وقوف ہیں سارے کے سارے، نیند قربان کر کے صبح جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اچھی بھلی غذائیں موجود ہیں، پھر بھی رمضان کے مہینے میں بھوکے رہتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ رات دن حسین حسین کر کے ماتم کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں اس سے شکوہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب فکری اعتبار سے ہی وہ فالٹی ہو چکے تو عمل کے میدان میں ان سے ہم توقع نہیں کر سکتے۔ عمل کے میدان میں آپ توقع اسی سے کر سکتے ہیں کہ جس کی روٹس اتنی اسٹرانگ ہو، زمین میں جس درخت کی جڑیں ہوں گی شاخیں وہی پھل دینے والی بنیں گی۔ اگر زمین میں جڑیں نہیں ہوں گی تو پھر شاخوں پر پھل آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے، یعنی یہ تو تبصرہ ہوا نا، یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ علمونہ ان کا معاملہ یہ ہے، یہ تو اس وقت جو حالت ہے اس کے اوپر ایک تبصرہ ہے کہ ان کی اس وقت کی پوزیشن یہ ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر کنونسنگ کہ اسٹل یو ہیو ٹائم، ابھی بھی تمہارے پاس وقت موجود ہے کہ تم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ یعنی ایک وہ انسان ہے کہ جس کا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہو چکا ہے، تو یا تو آپ یہ کہیں کہ جناب اس کو کوئی خیال نہیں ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے، بیمار ہے، اس کے باوجود نہ غذا کا خیال کرتا ہے، یہ تبصرہ ہے۔ اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ اسی کو مخاطب کرتے ہیں کہ ابھی زندہ ہو، موقع ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لو، اپنی غذا کا خیال رکھو، تھوڑی واکنگ کر لیا کرو، تھوڑی ڈائٹ کا خیال رکھ لیا کرو۔ یہ جو انداز ہے یہ کنونس کرنے کا انداز ہے، پہلے تبصرہ تھا اب کنونسنگ ہے۔ پروردگار عالم نے اگلی دو آیتوں کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے نا، وہ کیا ہے، اولم یتفکروا اولم یسیروا، کیا انہوں نے فکر نہیں کی، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، اور دوسری آیت جو سب سیکوینٹ آئے تھے، کیا انہوں نے سیر کر کے نہیں دیکھا، کیا زمین میں گھوم پھر کر یہ نہیں دیکھتے۔ ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کنونس کرنا چاہتا ہے کہ مائی ڈیئر اسٹل یو آر الائیو، ابھی تمہارے پاس موقع موجود ہے، مر جاؤ گے تو پھر گیا، پھر اس کے بعد قبر میں ہم ہوں گے اور تم ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تمہارے پاس موقع موجود ہے، تم دوسروں کا فاتحہ پڑھ رہے ہو، ابھی تمہارا فاتحہ نہیں پڑھا جا رہا، یو آر اسٹل الائیو، تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اپنی فکر کو درست کر کے اس غفلت کی جو بیماری ہے اس کا علاج کروا لو۔ اس غفلت کی بیماری کا علاج جس میڈیسن سے ہوتا ہے اس کا نام ہے کنٹمپلیشن اور تفکر، کہ اگر تم غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تم کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے تم کو پاگل بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے تم کو مجنون بنا کر نہیں بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہیڈ نہیں ہے، تمہارے شولڈرز پر، تمہارے کاندھوں پر تمہارا سر موجود ہے۔ جب تم کو اور بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے تو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ تم کو زمین سے غلہ اگانا آتا ہے، تمہیں سورج کی کرنوں کو تحلیل کرنا آتا ہے، تمہیں زمین کی رگوں سے توانائی کو اسیر کرنا آتا ہے، تمہیں مشینوں میں پرزوں کو ڈھال کر اسمبل کرنا آتا ہے، اتنا سب کچھ تمہیں آتا ہے، خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ پروردگار کا ایک طرح سے طنز بھی ہے اور کنوینس کرنے کا انداز بھی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا وہ اپنے دلوں میں کبھی غور نہیں کرتے؟ آپ انداز دیکھ رہے ہیں, اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ اپنے دلوں میں کبھی غور نہیں کرتے, اپنے نفسوں میں, اپنے غریبان میں جھانک کر کبھی نہیں سوچتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, آسمانوں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, آسمان و زمین کے درمیان فضاؤں کے اندر مختلف مخلوقات اور اجسام کو دیکھو, ان سب کو پروردگار عالم نے جو خلق کیا ہے حق کے ساتھ خلق کیا ہے اور ایک معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے. یہ دو باتیں ہیں کہ جن کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا. اللہ نے خلق کیا ہے, ایزیوم کرو اللہ نے خلق کیا ہے, آسمانوں کو, زمین کو خلق کیا ہے. کیا خلق کیا ہے؟ آسمان و زمین. آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی اسی نے خلق کیا. خالق کون ہے؟ اللہ. کس کو خلق کیا ہے؟ ان کو. اور پھر حق کے ساتھ خلق کیا ہے. یہ مستی میں خلق نہیں کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں آپ نے قلم پکڑا دیا, پین پکڑا دیا, اور گھر کی دیوار کے اوپر وہ مختلف بے ترتیب لکیریں بناتا چلا جائے کہ جن کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو. ایسا نہیں ہے, بالحق حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اگر گھر بناتے ہو تو گھر بناتے ہوئے 10 باتیں سوچتے ہو, یہاں پر بیڈ روم ہونا چاہیے, یہاں پر ڈرائنگ روم ہونا چاہیے, یہاں پر کچن ہونا چاہیے, یہاں پر واش روم ہونا چاہیے, یہاں پر باہر لان ہونا چاہیے, یہاں پر باہر گھاس ہونی چاہیے. ایک گھر تم بناتے ہو تو تمہارے صاحب عقل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس گھر کو اچھی طرح سے ڈیزائن کرواتے ہو. تمہارا کیا خیال ہے اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو دیکھنے کے بعد تمہیں خدا کی انٹیلیجنس کے اوپر شک ہوتا ہے؟ یہ پروردگار 2 + 2 = 4 والی دل سے بہت قریب ہو کر دل کی بات بیان کرنے کا انداز ہے کہ پروردگار فرماتا ہے یہ بالحق بالحق پیدا کیا ہے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا, فار این اپوائنٹڈ ٹرم. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا. تم خود دیکھ لو, اس میں تم رہ رہے ہو نا, اسی ظرف میں تم مظروف بن کے بھی تو رہ رہے ہو. ظرف کا مطلب وہ کنٹینر, مظروف جو اس کنٹینر کے اندر ہوتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ کنٹینر کے اندر جو مظروف موجود ہے وہ سڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آج فریش ہے کل اسٹیل ہو جائے گا, آج تازہ ہے کل باسی ہو جائے گا. تمہارا کیا خیال ہے کہ مظروف باسی ہوتا ہے تو کیا یہ ظرف ہمیشہ باقی رہے گا؟ تمہارا پتیلا, تمہارا برتن, اس کی بھی ڈیپریسیشن ہے. تھوڑا زیادہ عرصہ جی لے گا وہ برتن, لیکن یہ کہ بالآخر جس طرح سے دودھ کو تم باسی ہو کر سڑتے ہوئے دیکھتے ہو, بالآخر اس برتن نے بھی ہمیشہ تو نہیں رہنا. تو یاد رکھو کہ جس طرح سے برتن میں موجود مظروف سڑ جاتا ہے اور دلیل بن جاتا ہے کہ ظرف بھی سڑ جائے گا, اسی طریقے سے دنیا میں موجود تمہارا وجود بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا ظرف بھی ختم ہو جائے گا. ہمیشہ کے لیے ہم نے اس دنیا کو نہیں بنایا, چاہتے یہ ہیں کہ تم ہمیشہ زندہ رہو, مگر اس زندگی کے لیے تمہیں اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ گزرنا پڑے گا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے کہا تفکر, کہ یہ لوگ کیوں غور نہیں کرتے. اولم یتفکروا, یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے چاہوں گا کہ وہ خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ کریں. اور وہ کیا ہے؟ یہ تفکر 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 تفکر, کنٹمپلیشن, ریفلیکٹ کرو, غور کرو, فکر کرو, بہت امپورٹنٹ ہے. پروردگار انسان کی عقل, انٹلیکٹ, اس کو سسپینڈ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. یہ انسان کی عقل کی بھی توہین ہے, انسان کی انسانیت کی بھی توہین ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ ادیان میں صرف ایک دین ہے اسلام, اور اسلام میں فقط ایک مکتب ہے, مکتب اہل بیت, جو عقل کی حجیت کا قائل ہے کہ عقل اپنی جگہ حجت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اصول دین کے اندر تقلید کو بھی حرام قرار دیا گیا. کسی اور کے کہنے پر ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جب تم اس دنیا کے اندر موجود ہو تو کسی سے رائے لے سکتے ہو, مگر رائے لینے کے بعد کیا تمہیں خدا نے کوئی ذہن, دماغ, دل سوچنے کے لیے نہیں دیا؟ کیا تم ان نشانیوں کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اب آئیے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں جو ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے. میں اکثر تفکر کی بحث کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس آیت کا سہارا لیتا ہوں. ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کس طرح سے ذہن انسانی کو اپیل کرتا ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے, 21 اور 22, 21 اور 22. اولم یتفکروا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. کیا انہوں نے فکر نہیں کی؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا یہ تفکر نہیں کرتے؟ یہ آیت ہے نا. یا ایوہ الناس, اے انسانوں, سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22. یا ایھا الناس اے انسانوں, یہ پہلا موقع ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے کہ جہاں پروردگار نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا. آپ کو ترتیب اگر ذہن میں ہو, ابھی تو آپ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ضرور آپ نے پہلے پارے کی تلاوت تو کر ہی لی ہوگی, اور اس کو اگر ترجمے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے تو ابتدا ہی کے اندر پروردگار عالم نے انسانوں کی تین کیٹیگریز کر دی ہیں. کچھ وہ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جو پوری طریقے سے کفر میں آلودہ ہیں, تیسرے منافقین, اور پھر پروردگار لوگوں کو دعوت دیتا ہے. یا ایھا الناس, سن لیا اتنا تم نے, یہ تین کیٹیگریز ہیں. عبدوا, عبادت کرو, ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا, لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. وہ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ تمہارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ, ہمارا آبزرویشن, ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ تین کیٹیگریز ہیں. ہم تم کو کس کیٹیگری میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ متقین کی, ان کی, دوز ہو آر کوشس اباؤٹ دیئر فیوچر, جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں, جو چاہتے ہیں کہ سالویشن کو حاصل کریں. جب اس کے لیے وہ فکر مند ہیں تو اسٹرگل کرتے ہیں ہدایت مل جائے. اے دن الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہ, ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کیٹیگری میں جاؤ. یا ایھا الناس, اے انسانوں, عبدوا, عبادت کرو, ربکم, کس کی عبادت کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, وہ جو تمہارا پالنے والا ہے وہی وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے, الگ الگ نہیں ہے. جو تمہارا پالنے والا ہے وہ وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا, صرف تم کو نہیں, والذین من قبلکم, جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. یہاں تک دعویٰ ہے, ایک حکم ہے, عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اس کی وضاحت ہے, ربکم, تمہارا رب. یہ رب وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا, صرف تم کو نہیں, تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. یہ دعویٰ ہے, ایک حکم ہے, عبادت کرو. وہ ہے کون؟ اس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا, یہ کلیم ہے. آگے سنیے, لعلکم تتقون, کیوں پیدا کیا, آبجیکٹو کیا ہے؟ شاید تم متقی بن جاؤ. یہاں تک بات آ گئی. آیت کنٹینیو ہوتی ہے سبسیکوینٹ ورس کے اندر. وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے یہی وہ ہے, الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, پیدا کیا. اب یہ رب ہونے کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. وہ جس نے پیدا کیا وہی تمہارا رب ہے نا, تو جو رب ہے اس نے کیا کیا تمہارے لیے, فیسیلیٹیٹ کیسے کیا؟ جعل لکم الارض فراشا, یہ گھومتی ہوئی زمین تمہارے لیے فرش ہے. گھوم رہی ہے یہ تم جانتے ہو, مگر یہ گھومتی ہوئی زمین تمہارے لیے فرش ہے. یہ ایسے نہیں گھومتی ہے کہ تم اس کے اوپر ٹھہر نہ سکو. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, اسی نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا. تم نیچے دیکھتے ہو تمہیں فرش نظر آتا ہے, تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تمہیں چھت نظر آتی. انزل من السماء ماء, اسی نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا. زمین کو فرش بنایا, ون, آسمان کو چھت بنایا, ٹو, انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی کو نازل کیا, تھری, اخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور اس کے بعد جب وہ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے, ایبزارب ہو جاتا ہے, اس نے تمہارے لیے اس زمین سے پھلوں کا رزق فراہم کیا تمہارے لیے, تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا. ند, ند کہتے ہیں شریک کو, اسی کی جمع ہے انداد. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. وانتم تعلمون, اصطلاح کے اندر کہتے ہیں یہ جملہ حالیہ ہے, جبکہ تم کو پتا ہے, درئی حال کہ تم کو پتا ہے, وین یو نو دس, اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. تفکر, بتائیے اس کے اندر کیسے اسٹیبلش ہوا کہ خدا ایک ہے, کیسے اسٹیبلش ہوا کہ خدا ایک. یہ جو آخر میں پروردگار عالم نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو, یہ تو حکم ہے. اس کے ساتھ یہ جو کلاز لگا ہوا ہے, وہ انتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو, یہ تو زبردستی ہے. پروردگار عالم ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تم جانتے ہو. ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم نے خدا کو گن کے تو ایک نہیں ماننا کہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں اور کہوں کہ خدا ایک ہے. آنکھوں سے نظر آ جائے تو میں اس کو خدا ہی نہیں مانوں گا. اگر وہ آنکھوں سے نظر آ جائے تو محدود ہو گیا. جو محدود ہوتا ہے وہ تو خدا نہیں ہوتا, تو میرے جاننے کا کیا سوال ہے؟ کتنی بڑی بات ہے جو پروردگار عالم نے اس میں کی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. یقین جانیے برادران عزیز, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو اپنا ایک ارتقائی سفر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, کہ جب میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا, جب میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا, جن آیتوں نے مجھے روکا ان میں سے یہ آیت بھی, اس آیت نے مجھے روکا اور میں نے اس کے اوپر واقعا سوچا کہ یہ کیا بات کیا ہوئی. پروردگار عالم کہہ رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو, حکم ہے وہ, حکم ہے سر آنکھوں پر, جب تجھے مان لیا تو تیرا حکم بھی مان لیں گے. لیکن یہ جو ساتھ میں ہے یہ زبردستی ہے, وانتم تعلمون, جبکہ تم کو علم ہے. اب علم آنے کے بعد خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. انصاف سے مجھے بتائیے کہاں سے علم حاصل ہوا ہم کو؟ یہ جو پروردگار عالم نے پیچھے بیان کیا ہے اس میں اس بات کا علم کہاں ہے, دعویٰ ہے؟ واپس سے آیت کو میرے ساتھ سنیے گا. اے انسانوں, ہم سب سے خطاب ہے نا, آپ بھی انسان ہیں الحمدللہ, میرا خیال ہے کہ میں بھی انسان ہوں, تو یا ایھا الناس, انسانوں سے خطاب ہے. حکم ہے عبدو, عبادت کرو, ربکم اپنے رب کی, یہ حکم ہے. وہ رب کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا, یہ انفارمیشن ہے اور ایک کلیم ہے. کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون, شاید تم متقی بن جاؤ. یہاں تک آبجیکٹو آ گیا, سب ٹھیک ہے. اگلی آیت کے اندر خدا کہتا ہے وہی وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. ٹھیک ہے, ہم نے سن لیا, ایسا ہی ہوگا, مجھے کیا علم ہے. انزلہ, وہ آسمان کو تمہارے لیے, والسماء بنا, تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا, صحیح ہے, ایسا ہی ہوگا. انزلہ من السماء ماء, اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا, ٹھیک ہے, پانی برسا, زمین کے اندر گیا اور رزق ثمرات کا, پھلوں کا فراہم کر دیا, ٹھیک ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو, ایک حکم آ گیا سر آنکھوں پر. یہ کیا ہے؟ وہ انتم تعلم, جبکہ تمہیں علم بھی ہے. کہاں سے علم ہے ہمارے پاس؟ میرے پاس کون سا علم؟ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, لیکن علم کہاں سے؟ اس میں پروردگار عالم کس بات کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کر رہا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھائی ممکن ہے کہ ایک خدا ہو کہ جس نے پیدا کر دیا مجھے, ایک خدا وہ ہے کہ جس نے دوسروں کو پیدا کر دیا, تیسرا خدا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا, چوتھا خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنا دیا, پانچواں خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا, چھٹا خدا وہ ہے کہ جس نے اس پانی کو جذب ہونے کے بعد اس سے زمین میں سے غلہ پھل اگا دیا اور وہ ہمارا رزق بن گیا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ چھ, سات, آٹھ, ستر, پچہتر, اسی, سو, دو سو, تین سو خدا ہوں معاذ اللہ اور وہ سب الگ الگ یہ کام کر رہے ہوں, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ کیوں اتنے اصرار کے ساتھ پروردگار کہہ رہا ہے خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا, وانتم تعلمون, جبکہ تمہیں علم بھی ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. یہ علم کا جو معاملہ پروردگار عالم نے رکھ دیا, اس کو میں اور آپ کیسے سمجھیں گے؟ ہماری بات ہو رہی ہے, انسانوں کی بات ہو رہی ہے, اور پروردگار کہہ رہا ہے تم کو پتا ہے, تم کو علم ہے, زبردستی ہے؟ نہیں, پروردگار ہم سے تفکر چاہتا ہے. آغا محسن کراتی, ان کی کتاب ہے مکتب رسول, اردو ترجمہ جامع تعلیمات والوں نے چھاپا, جن کتابوں کے لیے میں اپنے بزرگان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, ان کتابوں کے اندر یہ کتاب بھی شامل ہے. آغا محسن کراتی ابھی بھی حیات ہیں, بزرگ ہو چکے ہیں, حیات ہیں. جناب محسن کراتی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مثالوں کے بادشاہ ہیں, مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانا ان کا فن ہے. ان کی بعض مثالیں اتنا دل کو چھو جانے والی مثال ہیں کہ واقعا لطف آتا ہے پڑھنے میں بھی بیان کرنے میں بھی. مثلا وہ خدا کی قدرت کو, میں اپنے موضوع سے بالکل نہیں ہٹا, وہیں پر مجھے جانا ہے, ان کی ایک مثال کے ذریعے سے مدد لینی ہے, مگر میں فقط چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو ان سے انٹروڈیوس کرواؤں اگر وہ نہیں جانتے ان کو. مثلا انہوں نے اسی کتاب کے اندر, مکتب رسول کے اندر, جو اصول دین کے اوپر ان کی بہت اچھی کتاب ہے, اس میں ایک جگہ خدا کی قدرت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کالر کا بٹن ہے نا, اس کو بند کرنے کے لیے آپ کے انگوٹھے کا کیا رول ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ انگوٹھے کے بغیر ذرا کالر کا بٹن بند تو کریں. خدا نے جو آپ کو انگوٹھا دیا ہے اور یہ کالر کا بٹن تو آپ نے خود لگا لیا ہے, تو اس انگوٹھے کا کیا رول ہے کالر کا بٹن بند کرنے میں؟ کوئی رول نہیں ہے, ہم نے تو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. نہیں ہوگا کوئی رول. انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی ٹرائی کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ٹرائی کریں, گھر جا کر ٹرائی کریں, مگر یہ میں آپ سے عرض کر دوں, میں کئی مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں, آئی فیل. اب آپ ذرا دیکھیں نا, یعنی وہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنے بزرگان کا شکر گزار ہوں, تو ٹین ایج کے اندر یہ سارے ڈرامے ہم نے خود بھی کیے نا, کہ پڑھ رہے ہیں, اچھا یہ آ گئی بات, اتنے تیقن کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ذرا ٹرائی کریں, تو گھر پہ جا کے ہم نے ٹرائی بھی کیا, نہیں ہوا. ٹین ایج تھی اور آج بڑھاپا یا بڑھاپے کے قریب آ گئے, لیکن آج تک یہ انگوٹھے کے بغیر کالر کا بٹن بند نہیں ہوا. اس کے ذریعے سے آپ نے ان کے ذوق کا اندازہ کیا, ان کے ٹیسٹ کا اندازہ کیا. آئیے واپس, آیت کیا کہہ رہی تھی, وہی رب ہے, وہی خالق ہے, تم کو پیدا کیا, پہلے والوں کو, زمین کو فرش, آسمان کو چھت, پانی, زمین, غلہ تمہارے لیے, مت بناؤ اس کے ساتھ شریک جبکہ تمہیں علم ہے. الگ الگ خدا نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. وانتم تعلمون, جبکہ تم کو پتا ہے, جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. کیوں جناب محسن کراتی ایک مثال دیتے ہیں, اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھے. نہیں ہو سکتا کہ زمین کو فرش کسی اور خدا نے بنایا, آسمان کو چھت کسی اور خدا نے بنایا, بارش کسی اور نے نازل کی, نہیں ہو سکتا, اسی نے کیا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کام کریں, جناب محسن کراتے کی مثال ہے, یہاں ڈسپلے کے لیے میں نے رکھی تھی, جہاں یہ آ بھی گئی. مثال کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں, میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, کہ چار جینٹل مین آپ ان کو پک اینڈ چوز کریں, سلیکٹ کریں, اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ دے دیں, ہر ایک کو ایک ایک پین دے دیں, اور ایک کمرے کے چار کونوں میں ان چاروں کو بٹھا دیں, ایک کو ادھر, ایک کو ادھر, ایک کو ادھر, ایک کو ادھر, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, چاروں الگ الگ کونوں کے اندر بیٹھیں, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور ایک مارکر یا ایک پین آپ ان کو دے دیں, اور آپ ان کو یہ کہیں کہ جناب مرغا مرغا نہیں بنانا ہے, یعنی اصلی والا بھی نہیں بنانا ہے اور کلاس روم والا بھی نہیں بنانا, مرغا نہیں بنانا ہے. لیکن آپ کو پتا تو ہے نا کہ مرغا کیسا ہوتا ہے, سب کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں کہ مرغا کیسا ہوتا ہے, کہ بس مرغے کی تصویر بنانی ہے. مگر تصویر کیسے بنانی ہے, پوری تصویر نہیں بنانی, پوری تصویر نہیں بنانی ہے. آپ کو بنانا ہے مرغے کا سر, آپ کو بنانا ہے مرغے کا پیٹ, آپ کو بنانی ہے مرغی کی ایک ٹانگ, اور آپ کو بنانی ہے مرغی کی دوسری ٹانگ, چاروں بنانے والے الگ الگ, چاروں الگ الگ کونے میں, یہ بنائیں گے مرغے کا سر, یہ بنائے گا مرغے کا پیٹ, یہ بنائے گا مرغے کی رائٹ لیگ, اور یہ بنائے گا مرغے کی لیفٹ لیگ, الگ الگ کاغذ کے اوپر تصویر ہے, اصل وجود بھی نہیں ہے. جب یہ لوگ بنا لیں تو پھر اس کے بعد آپ لائیے اور اپنے ہاتھوں سے ان چاروں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اس نے مرغے کا سر بنایا, اس نے پیٹ, اس نے ایک ٹانگ, دوسرے نے دوسری ٹانگ, آپ اس کو لے لیجئے اور اس کے بعد ٹرم کر کے جوڑنے کی کوشش کیجئے, جوڑ نہیں لگے گا, جوڑ نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے نہیں لگے گا کہ چار الگ الگ بنانے والے ہیں. جب چار الگ الگ بنانے والے ہیں تو اس نے سر بنایا ہے اپنے حساب سے, اس نے پیٹ بنایا ہے اپنے حساب سے, اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے, اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے. جب اپنے اپنے حساب سے چار الگ الگ بنانے والے ہوں گے تو ان چاروں کے کام کے اندر نہ کوآرڈینیشن ہوگا, نہ سنکرونائزیشن ہوگا, نہ توافق ہوگا, نہ ارتباط ہوگا, نہ نظم ہوگا, نہ ڈسپلن ہوگا. لیکن اگر چاروں ایک ہوں تو پھر یاد رکھیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جیسا سر ہے اس سے مربوط پیٹ کیسا ہونا چاہیے, پیر کیسا ہونا چاہیے. الگ الگ بنانے والے ہوں گے تو لنگڑا لولا بنے گا, اور اگر ایک بنانے والا ہوگا تو منظم بنے گا, جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والا ہوگا. آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کیوں اتنی تفصیل بیان کر رہا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم کو بھوکی نہ لگتی, کہ ہم غذا کی طرف متوجہ ہوتے. کیا عجیب بات, ہمیں درمیان میں رکھا, بھوک محسوس ہوئی, غذا کی تلاش, اگتی ہوئی غذا, اگتا ہوا غلہ ہم کو نظر آ رہا ہے تو ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ زمین سے کیسے اگ رہا ہے, آسمان سے برسات نازل ہو رہی ہے تو ہم برسات کی طرف متوجہ ہو گئے, وہ اندر جائے, جذب ہو اور پھر غلہ ہو گئے. بھوکی نہ لگتی کہ غذا کی طرف متوجہ ہوتے, غزہ کی طرف متوجہ ہوئے ڈائریکٹ زمین سے اگاتا نہیں، پروردگار عالم نے اس پوری ایکسرسائز کے ذریعے سے ذہنی تفکر کو بیدار کیا کہ غور کرو، زمین، آسمان، برسات، اگر ان سب کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہوتا تو اندازہ کرو کہ زمین کو کیسے پتا چلا کہ تمہیں غذا کی ضرورت ہے، برستے ہوئے پانی کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں جذب ہو کر وہ پیدا کرنا ہے کہ جس سے تمہاری بھوک ختم ہو سکے، یا آسمان پر بادل جو سمٹ کر آتے ہیں اور پھر کون ہے کہ جو ان کو نچوڑ کر ان کے پانی کو برسات کی صورت میں زمین میں پھیلا دیتا، برسا دیتا؟ اگر پروردگار عالم تمہارا خالق نہ ہوتا تو نہ تمہاری بھوک کا اسے علم ہوتا، نہ وہ غذا کا انتظام کرتا۔ خالق ہے اس لیے پیدا کیا، رب ہے اس لیے رزق کا انتظام کیا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ پروردگار عالم یہاں پر کہ آپ خدا کی طرف اس کے خالق ہونے کو تفکر کے ذریعے سے ہے، اور اس حد تک پہچان لو کہ وہ ہے، یہ پہچان لو کہ بس وہ ایک ہے، کوآرڈینیشن، نظم، ارتباط، اس میں تم ایک ایسا کیریکٹر ہو کہ جس کو اس نے ایک محدود اختیار دیا، ورنہ جو چیز خدا کو جیسے بنانی تھی اس نے اسی طریقے سے بنائی، لیکن اب اس کے بعد تمہیں درمیان میں رکھا گلے سرسب بنا کر، ایک مرکزی کردار بنا کر، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ سب جو مجبور ہو کر کر رہے ہیں تم اپنے اختیار سے کرو، اس لیے تم کو کنونس کر رہا ہے۔ اولم یتفکر کرو، کیا وہ لوگ اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں جھانک کر کبھی غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو پیدا کیا حق کے ساتھ، حق کے لیے، جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں، یہ با بائے مصاحبت بھی ہو سکتا ہے اور با لام کے معنی میں تعلیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، حق کے ساتھ، حق کے لیے، دونوں صحیح ہے، دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، حق کے ساتھ، حق کے لیے، یعنی یہ جو انتظام کیا کہ جس میں تم یہ دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہو، ان کا رب دیکھ رہے ہو، انتظام، زمین، آسمان، آسمان سے بارش، یہ حق کے ساتھ، تاکہ تمہارے لیے غور و فکر کا ایک سرمایہ بن سکے جو تمہیں متوجہ کرنے والا ہو۔ اور پھر دوسری بات، حق کے لیے، یہاں پر پھر حق ہو جائے گا مآت، قیامت، اس کے لیے، تاکہ تم یہاں پرفارم کرو اور بالآخر وہاں پر تمہیں اس کا رزلٹ فراہم کیا جا سکے۔ وہ اجل مسمہ، بٹ نیچرل، جب یہ وہاں کے لیے میدان سجایا گیا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال تو تب تک آباد ہوگا جب تک ایگزامینر وہاں پر موجود اسٹوڈنٹس کے ایگزام کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ونس ایگزام از اوور، ایگزامینیشن ہال از لاکڈ۔ لاک بھی اس لیے کہ بعد میں پھر کھولنا ہے، لیکن جب کھولنا ہی نہیں ہے تو پھر ڈیمولش کرو، پھر ختم کرو، پھر تو دوسری جس جگہ کو آباد کرنا ہے، سیرمنی جہاں پر ہوگی، اس رزلٹ کی سیرمنی والا میدان پھر وہ سجایا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور جب یہ ایگزام کمپلیٹ تو پھر اس کو ڈیمولش کرو، قیامت کا پہلا مرحلہ، اور پھر رزلٹ کی سیرمنی کے لیے میدان قیامت سجایا جائے گا اور تمہیں وہاں پر پرووائڈ کر دیا جائے گا، تمہیں وہاں پر پیش کر دیا جائے گا۔ وہ اجل مسمہ، وہ ان کثیر من الناس بلقاء ربہم لکافرون، لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کثیر تعداد اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس بات کو بطور بلیف یا بطور عقیدہ قبول کریں۔ اس میں دونوں طرح کے افراد ہیں، وہ بھی کہ جو خدا ہی کے منکر ہیں، جب خدا ہی کو نہیں مانا تو پھر خدا کی ملاقات کو ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اور ان میں ایک گروہ وہ ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے، مگر خدا کے ماننے کے باوجود وہ قیامت کے منکر ہیں۔ کچھ فلسفی ہیں، کچھ فلسفہ جاننے کے دعوے دار ہیں، کچھ فلسفی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو فلسفہ جاننے کے دعوے دار ہیں، اصطلاح میں ان کو متفلسف کہتے ہیں، یعنی وہ کہ جو پوز کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جیسے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں۔ میں بہرحال یہ طنز ونز کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال انتہائی بے تکا ایک نظریہ، لیکن جس چیز کو میں بے تکا کہہ رہا ہوں، اگر آپ یوٹیوب کی وجہ سے اب آپ جان سکتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا، ایسے ایسے ایڈوکیٹس آپ کو ملیں گے، یعنی وہ باتیں جو صرف کبھی ہم لوگ کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے یا ریئرلی سنا کرتے تھے کہ ان پہ کبھی ڈبیٹس ہوتی ہیں، نہیں، آج تو کھلم کھلا جو ایتھیزم کے پرچار کرنے والے ہیں وہ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں ایک بہت اچھا تبصرہ ایک صاحب علم نے کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ تھا بہت سمجھدار, پڑھا لکھا نہیں, پڑھا لکھا نہیں, چھوٹا سا بچہ تھا, پڑھا لکھا تو بھی پڑھانا تھا اس کو. آپ نے شاید سنا ہو کسی زمانے میں ایک تقریب ہوتی تھی رسم بسم اللہ, اب تو نہیں ہوتی, تو پہلے ہوتی تھی رسم بسم اللہ, اسے مولوی صاحب کو بلایا جاتا تھا. تو مولوی صاحب کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا ان کی رسم بسم اللہ ہے بچے کی. اب بچہ چھوٹا, 2 سال کا ممکن ہے, 3 سال کا پاسبل ہے, یعنی چھوٹا اتنا کہ اس کو بسم اللہ بولنا آ گیا. تو سیدھی سی بات ہے کیونکہ فارمل ایک سرمنی ہے, تو اس میں ہوگا کیا, مولانا آئیں گے اور سامنے وہ بچہ بیٹھے گا, اس کو پھول کا ہار پہنا دیا جائے گا, شیرینی رکھی ہوگی, کھانا وانا رکھا ہوگا, اور بچے کو پہلے سے تیاری کرائی جاتی ہے کہ بیٹا جب مولانا کہیں گے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا بسم اللہ الرحمن, اتنا اس کو آتا ہے, یعنی اس کو سکھا دیا جاتا ہے تاکہ اس موقع پر ایک امبیرسمنٹ نہ ہو. جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تیاری پہلے سے کروائی جاتی ہے, تو اسی طرح سے یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے, تو وہ پہلے سے اس کو بسم اللہ کی پریکٹس, اماں بھی یاد کروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, باپ بھی کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ان کو لے کر آئے, محفل سجی بھی تھی, تو مولوی صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں پڑھوں گا. اچھا ہو سکتا ہے کہ بچہ شائع ہو جس کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا, تو ماں باپ کو بھی حیرانی کہ شائع بھائی تو کوئی نہیں ہے, یعنی بلا تکلف چائے پی جاتا ہے, شائع کیسا, ادھر ہاتھ مارتا ہے ادھر ہاتھ مارتا ہے, جو چاہیے وہ لے لیتا ہے, کبھی اس کی گود میں کبھی اس کی گود میں پھدکتا پھرتا ہے, تو کوئی شائع بھائی تو کچھ نہیں ہے, 2 سال کا 3 سال کا ہے لیکن ہر چیز پہ ہاتھ مارتا ہے, پڑھو پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, 3 مرتبہ بسم, بیٹا کیا ہوا بھول گئے, کہا بھولا بھولا کچھ نہیں ہو, کہا پھر کیوں نہیں پڑھ, کہ یہ مولوی صاحب ہے نا چھوڑیں گے نہیں, آج پڑھوا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل پڑھوائیں گے الحمدللہ رب العالمین, پھر اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب, آج اگر بسم اللہ پڑھوں گا تو والناس تک پڑھنا پڑے گا, لہذا آج ہی نہیں پڑھنا چاہتا کہ نہ بسم اللہ پڑھوں نہ اگلے سبق کی نوبت آئے. تو وہ بہت اچھی بات کہا کرتے تھے کہ ایسے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں, کہ جب قیامت کو مانیں گے تو جنت بھی ماننی پڑے گی, جہنم بھی ماننی پڑے گی, پھر پل صراط کو بھی مانو, میزان کو بھی مانو, حلال کو بھی مانو, حرام کو بھی مانو, تو یہ سب کچھ ماننا کیوں ہے, ایسے قیامت میں حساب ہوگا, چلو ہم قیامت ہی کو نہیں مانتے کہ ان سب کو ماننے کی نوبت آئے, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, نام رمضان کے روزے رکھنے پڑے, لیکن یہ ساری سمجھداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے, یعنی لطیف پیرائے میں تو یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ ایک انصاف کی بات جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا یہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتحبوا, لوگ سو رہے ہیں, تمہیں لگتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ جاگ رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں نہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں, کہ وہ بند آنکھوں کے ساتھ, کہ تمہیں لگتا ہے کہ سو گئے, اصل میں تو اسی وقت وہ جاگے ہیں, الناس نیام لوگ سو رہے ہیں, جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں تب بیدار ہوتے ہیں. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں کانسیپچوئل ہیں, وہ جو مر گیا وہ واپس آ کے بتائے گا, پھر تو امتحان کیا رہا برادران عزیز, پھر تو امتحان کیا رہا, اگر ایسا ہونے لگے نا تو پھر تو آپ مطمئن رہیے کہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں, پھر تو سارے کے سارے مومن ہو جائیں, لیکن سارا امتحان اسی بات کا ہے, بتایا جائے گا, سمجھایا جائے گا, تمہارے تفکر کے لیے سامان فکر فراہم کیا جائے گا, کنکلوژن تمہیں کرنا ہے, نتیجہ تمہیں حاصل کرنا ہے. ہاں اس کنکلوژن تک تم پہنچ جاؤ اور پھر بھی اگر یہ بہانے بازیاں کرو کہ اگر یہ مانیں گے تو یہ سب کچھ ماننا پڑے گا, تو نہ مانو, تو پھر اس کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ حجت تمام ہو گئی. حجت تمام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں معلوم تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے اندر خود امام حسین نے بھی حجت تمام کی, اگر آپ غور کریں نا تو حجت تمام کی ہے امام حسین نے, کئی مرتبہ خطبہ دیا, عاشور کا خطبہ اگر آپ سنیں, میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں جہالت کا عذر کرو, میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون, میرا نام حسین ہے, میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں, میں اور میرا بھائی حسن وہ ہے کہ جس کے لیے میرے نانا نے کہا تھا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار, میں نہیں چاہتا کہ کل تم یہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کس کے مقابلے پر آئے. اور سنو، مجھ سے سنو اور غور سے سنو، ایک بات بتاؤ، کیا سبب ہے کہ تم میرے مقابلے پر تلواریں کھینچ کر آ گئے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، تو کیا جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کر کے جنت مل سکتی؟ آپ اندازہ کیجئے کہ میدان جنگ میں حسین ابن علی کنونس کر رہے ہیں، وہ جو کہہ کر چلا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں انل منکر کے لیے جا رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی. سب چھوڑ دو، میرا نسب کیا ہے اس کو بھی چھوڑو، میرے انسسٹرز کون ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، میرے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے چلو اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بتاؤ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے کہ جس کا قصاص لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی مال لوٹا ہے کہ جس کے لیے تم میرے مقابلے پر تلواریں کھینچ کر آ گئے؟ یہ وہ جملے ہیں. پھر اس کے بعد سامنے سے جواب آتا ہے، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہی ایک ریزن رہ گیا نا تمہارے پاس، تو بس ٹھیک ہے، اب اگر یہی ریزن ہے تو تلواریں تم بھی چلاؤ، جتنا طاقت کا معاملہ ہمارے پاس ہے ہم بھی اپنی تلواریں کھینچ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. اب یہ مت کہنا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ سامنے کون تھا، یہ مت کہنا. یہاں تک کہ وہ حسین ابن علی جس نے اکبر کے لاشے پر یہ کہا تھا وہ علی الدنیا بعدک الافا، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک، جینے کا کوئی لطف باقی نہیں. یہ امام حسین کے جملے ہیں، وہ علی الدنیا بعدک الافا. وہ جو یہ جملہ کہہ چکا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسے واقعی زندگی میں کوئی لذت محسوس ہو رہی؟ کچھ نہیں. مگر جب شمر خنجر چلانا چاہتا ہے تو اس وقت بھی شمر سے پوچھتے ہیں، اے شمر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا؟ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ حسین ابن علی جسے دنیا کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ قتل ہونے کے لیے شہادت کے لیے بالکل آمادہ اور تیار، مگر اس موقع پر بھی شمر کو مخاطب کر کے کہے، اے شمر تجھے معلوم ہے کہ میں کون؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، علی اور زہرا کے بیٹے ہو، مصطفیٰ کے نواسے ہو. کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا؟ کہ یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کی لالچ میں. حسین کہتے ہیں، اے شمر اتنا بتا کہ یزید کا انعام زیادہ پیارا ہے یا میرے جد مصطفیٰ کی شفاعت زیادہ پیاری ہے؟ شمر جو جواب دے گا وہ اپنی جگہ، میں تو حسین ابن علی سے کہوں مولا آپ کس سے شفاعت کی بات کر رہے ہیں؟ مگر حسین حسین، وہ جو آخر تک نمائندگی پروردگار کا حق ادا کرے اس کا نام حسین. اے شمر کیا زیادہ عزیز ہے، یزید کا انعام یا میرے جد مصطفیٰ کی شفاعت؟ اور جو بے شرمی کا جملہ اس وقت یزید نے کہا ہے وہ یہ، شمر نے کہا ہے وہ یہ کہ یزید کے دربار سے ملنے والا ایک درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز. اس کے بعد پھر حسین کچھ نہیں کہتے، اپنی پیشانی رکھتے ہیں سجدے میں اور کہتے ہیں الہی قد وفیت بعہد فاوف بعہد، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. کہ جس کے بعد وہ صدائیں گونجنے لگی لقد قتل الحسین بکرب، لقد ذبح الحسین بکربلا، اور جناب زینب کبرا سید سجاد کو بیدار کر، بیٹا سنو یہ آوازیں کیسی ہیں. اور سجاد نوک نیزہ پر بابا کا سر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین کی عبادتیں حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما. مالک جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
توجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ قدیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ،